अच्छा देखिए भाई आगे सबक। इसम बरसे किस्मत मस्तर ओ मुश्तको जामिद, मस्तर आके दलालत कुनत बरकारे, व दर आखिर मानाए फारसियश दन यतन बाशद, चू अजरब जदन वल कत्ल कुश्तन, व मुश्तक आके बर आवुर्दा शुदा बाशद अज फेल, चू जारिबू व मनसरुन, व जामिद आके न मस्तर बाशद व न मुश्तक, चू रजुलू व जाफरुन। अच्छा भाई, गुज़श्ता सबक में आपने पढ़ा था कि हुरूफ असली की तादाद के एतबार से फेल दो किस्म पर है, या वो सुलासी होगा और या रुबाई। अगर तीन हर्फ असली हैं तो वो सुलासी, अगर चार हर्फ असली हैं तो वो रुबाई। और हर्फ असली का पता कैसे चलेगा? जो फा आइन और लाम के मुकाबले में आए। और गर्दानों में पहचानने का तरीका मैंने बतलाया था कि जो तमाम गर्दानों में मौजूद हों, कहीं पर भी न गिरें। और ये किसके अंदर? सही के अंदर। हाँ, बाकी मुअतल वगैरह में गिर भी जाएगा, लेकिन असल एतबार किसका है? सही का है। और सही के बाब आपको आते होंगे तो मुअतल के अंदर भी आप पता लगा सकेंगे कि कौन सा हर्फ असली यहां मौजूद है और कौन सा गिर चुका है। और फिर आपको इन्होंने ये भी बताया कि सुलासी भी दो किस्म पर है और रुबाई भी, या तो वो मुजर्रद होगा या मजीद फी। तो सुलासी मुजर्रद, मुजर्रद का माना खाली होना, जो जायद हर्फ से खाली हो। तो सुलासी दो किस्म पर गोया हो गया, एक सुलासी मुजर्रद और एक सुलासी मजीद फी। और रुबाई भी दो किस्म पर हुआ, एक रुबाई मुजर्रद और एक रुबाई मजीद फी। देखो नाम से ही पता चल रहा है, रुबाई मुजर्रद यानी जो जायद हर्फ से खाली है वो रुबाई। मुजर्रद का माना खाली होना। और रुबाई मजीद फी, देखो जरा लफ्जों पे गौर करो, मजीद उन फी ही, मजीद इसमें है, इसमें क्या है? एक जायद हर्फ, इसमें जायद हर्फ है, तो मजीद उन फी ही। और किसी बाब में जायद हरूफ हैं या नहीं, उसका पता किस सीगे से चलेगा? माजी के पहले सीगे से उसका पता चलेगा। और फिर उसके बाद इन्होंने इसकी मिसालें भी जिक्र की थी और फिर बतलाया था कि ये अकसाम हरूफ के एतबार से फेल जो है वो चार किस्म पर है, सही, महमूज, मुअतल और मुजाफ। सही का क्या माना है? जो दुरुस्त रहे, यानी उसमें किसी किस्म की तब्दीली वगैरह ना आए, भाई जैसा कानून के मुताबिक होना चाहिए वो वैसा ही है, यानी इसमें कोई एलाल वगैरह ना हुआ हो, कोई हरूफ गिरे ना हो। और सही किसे कहते हैं? कि जिसमें किसके हरूफ असली के मुकाबले में हमजा, हर्फ इल्लत और दो हर्फ एक जिन्स के ना हो। महमूज वो है जिसमें कोई एक हर्फ हर्फ असली जो है वो हमजा हो। और मुअतल वो है जिसके हरूफ असली में हर्फ इल्लत हो, भाई हर्फ इल्लत उनके मुकाबले में आए। और मुअतलुन मैंने बतलाया था, कौन से इसमें लाम क्या है? मुशद्दद है। और ये किससे है? इल्लत से है, इल्लत से। तो इसके अंदर चार पांच किस्में दाखिल हो गई भाई, इसमें मिसाल भी दाखिल, अजवफ भी, नाकिस भी, लफीफे मकरून भी और लफीफे मफरूक भी भाई। और मिसाल को मिसाल क्यों कहते हैं? मैंने बतलाया था क्योंकि ये सही जैसा है, सही यानी इसमें तब्दीलियां बहुत कम होती हैं, तो ये तकरीबन सही जैसा इसकी गर्दाने होती हैं। और अजवफ को अजवफ क्यों कहते हैं? क्योंकि अजवफ का माना खाली पेट वाला, और इसमें भी दरमियान में हर्फ इल्लत है और हर्फ इल्लत तो कमजोर होता है, तो यूं समझो गोया इसका पेट क्या है? खाली ही है। और नाकिस को नाकिस क्यों कहते हैं? क्योंकि नाकिस का माना है जिसमें कमी हो, जबकि बाजों ने लिखा है नाकिस का माना है जिसकी दुम कटी हुई हो भाई। और नाकिस के अंदर भी आखिर में हर्फ इल्लत है तो गोया उसके आखिर में कमी है, या यूं कहें वो कमजोर हर्फ आखिर में है तो वो बहुत सी जगह वो गिर जाता है, इसलिए उसको नाकिस कहते हैं। लफीफ जिसमें दो हरफे इल्लत आए, और उसको लफीफ क्यों कहते हैं? ये लफ्फा यलुफू से है, लफ्फा यलुफू का माना लपेटना, اور چونکہ یہاں بھی حروف علت نے کیا کیا ہوا ہے, پورے لفظ کو گویا اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے, تو لفیف کے اندر کم از کم دو حرف علت ہوں گے. اور عموماً جو ہے وہ حروف علت فا اور لام کے مقابلے میں آئیں گے یا عین اور لام کے مقابلے میں آئیں گے, اور فا اور عین کے مقابلے میں بھی آ سکتے ہیں لیکن بہت قلیل بھائی, جیسے ویلن بھائی. واو اور یا کیا ہے, یہ دونوں حرف علت ہیں تو یہ لفیف ہوا. تو یہ کل دس قسمیں بن گئیں بھائی, دس قسمیں. لیکن تاکہ طلبہ کو یاد کرنے میں آسانی ہو اس لیے صرفیوں نے کتنی قسمیں کا اعتبار کیا, سات کا اعتبار کیا. وہی دس جو ہیں ان کو سات کے اندر سمیٹ دیا بھائی, اور لفیف مقرون اور مفروق اس کو صرف لفیف کہہ دیا, اس میں دونوں آ گئے, اور محموز الفا, محموز العین اور محموز اللام کو صرف کیا کہہ دیا, محموز, تو اس میں تینوں قسم کے محموز آ گئے. تو یہ تقسیم آسان بھی ہے یاد کرنے میں طلبا کے لیے. اب آگے دیکھیے, آگے بتلا رہے ہیں, کہتے ہیں اسم برسے قسمست مصدر و مشتق و جامد. اچھا پہلے سمجھ لیں اس کو بھائی, یاد رکھو یہ جو اسم ہے یہ تین قسم پر ہے, یا یہ مصدر ہوگا یا مشتق ہوگا اور یا جامد. مصدر دیکھو, یہ مصدر کون سا صیغہ ہے, ظرف کا صیغہ, اور صدور کا معنی ہونا, تو مصدر ہونے کی جگہ, نکلنے کی جگہ. تو مصدر وہ اسم جس سے آگے اور صیغے نکلیں اس کو کیا کہتے ہیں, مصدر کہتے ہیں. تو ضربن اسی سے کیا بنے گا, زاربا, پھر اسی سے کیا بنے گا, یزریبو, پھر انہی سے کیا بنے گا, زاربن اور مضروبن اور مضربن وغیرہ, یہ سارے صیغے. تو یہ صیغے کس سے بنتے ہیں, مصدر سے. اس لیے مصدر کو مصدر کہتے ہیں کہ یہ نکلنے کی جگہ ہے, یعنی یہاں سے صیغے نکلتے ہیں, یہ اصل ہیں اور باقی اسے بنتے ہیں اور نکلتے ہیں. اور مشتق اشتقاق کا معنی جدا کرنا, الگ کرنا, نکالنا. تو مشتق وہ صیغے جو مصدر سے نکلیں ان کو کیا کہتے ہیں, مشتق. اشتق یشتق اشتقاقا, اشتق دیکھو قاف مشدد ہے, اشتق یشتق اشتقاق. تو اشتقاق کسے کہتے ہیں کہ ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنے, ایک صیغے سے دوسرا صیغہ نکلے, اس کو کیا کہتے ہیں, اشتقاق. اس کو کیا کہتے ہیں, ایک صیغے سے دوسرا صیغہ نکالنا اور بنانا, یہ کیا ہے, اشتقاق ہے, اشتقاق. تو یہ جو فعل ہے, فعل کس سے بنا, مصدر. تو یہ کیا ہوا, مشتق. اسی طرح فعل ماضی بھی ایسے ہی ہے اور فعل مضارع بھی, اس میں فاعل بھی اسی طرح ہے تو وہ بھی کیا ہے, مشتق. اس میں مفعول بھی کیا ہے, مشتق. اس میں ظرف بھی کیا ہے, مشتق. اس میں آلہ بھی کیا ہے, مشتق. تو یہ سارے مصدر سے بنے ہیں اس لیے یہ سب کیا کہلاتے ہیں, مشتق کہلاتے ہیں بھائی. اور اس میں جامد وہ ہے جو کہ نہ تو اس سے اور لفظ بنے اور نہ وہ خود کسی سے بنا ہو, کسی سے اس کا اشتقاق ہوا ہو. بات سمجھ میں آ رہی, تو وہ مصدر بھی نہیں ہے اور مشتق بھی نہیں ہے, یعنی اس سے اور صیغے نکلتے بھی نہیں اور وہ خود بھی کسی سے بنا نہیں, کسی سے اس کا اشتقاق نہیں ہوا, تو اس کو کہتے ہیں اس میں جامد. جیسے رجل, اب رجل یہ کیا ہے, اس میں جامد ہے کیونکہ یہ کسی مصدر سے نہیں بنا, نہ یہ مصدر ہے اور نہ کسی مصدر سے بنا ہے, لہذا یہ کیا کہلائے گا, اس میں جامد کہلائے گا بھائی. تو اسم گویا کتنی قسم پر ہو گیا, تین قسم پر, مصدر, اس مشتق اور جامد ہو گیا بھائی. تو دیکھیے اب کتاب پر, کہتے ہیں اسم برسے قسمست, اسم تین قسم پر ہے, مصدر و مشتق و جامد, مصدر مشتق اور جامد. مصدر آنکھ دلالت کنت برکارے, مصدر وہ ہے جو کسی کام پر دلالت کرے بھائی, مصدر میں کسی کام کا کرنا ہوگا بھائی, مصدر وہ ہے جو کسی کام پر دلالت کرتا ہے. ضربن کا کیا معنی, مارنا, شرب کا کیا معنی, پینا, اور فتح ان کا معنی کھولنا، نصر ان کا معنی مدد کرنا. دیکھو یہ سب کام ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ کام ہیں. کھانا پینا سونا جاگنا بھاگنا کھیلنا، یہ سب کیا ہیں؟ کام ہیں. تو مصدر جو ہے وہ کسی کام پر دلالت کرتا ہے. بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں مصدر آن کے دلالت کنت بر کارے، مصدر وہ ہے جو دلالت کرے کسی کام پر، کار کام. وہ در آخر معنی فارسیش، توجہ ہے یہ فارسیش، اس کو پڑھنا ہے، یہ فارسی فارسی اور اس کے ساتھ شین کو جوڑ دیا. اب یا پر زبر پڑھنا ہے، سین پر زیر یا پر زبر، فارسی یش. اب یاد رکھو فارسی میں میم تا اور شین یہ استعمال ہوتے ہیں، ضمیریں ہیں. تو یہ میم تا اور شین یہ ضمیریں ہیں. یہ میم متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے فارسی میں. مثلا میں کہنا چاہتا ہوں میری کتاب، میری کتاب، تو اس کے لیے میں کیا کروں گا؟ کتاب کے ساتھ میم کو جوڑ دوں گا، کتابم. کیا مانا؟ میری کتاب. یہ میم کس کے لیے آتا ہے؟ متکلم کے لیے، میری کے لیے، کتابم. اور مخاطب کے لیے، مخاطب کے لیے تا آتی ہے، لمبی تا بھائی. مثلا میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی کتاب، تو کہوں گا کتابت. کیا کہوں گا؟ کتابت. یا قلمت، تو یہ تا آتی ہے مخاطب کے لیے. اور شین آتا ہے غائب کے لیے، اس کی کتاب، تو میں کیا کہوں گا؟ کتابش. اس کا قلم کیا کہوں گا؟ قلمش. تو یہ شین کا معنی ہوگا اس، اور تا کا معنی آپ کا، تمہارا، اور میم متکلم کے لیے ہے بھائی، تو تا مخاطب کے لیے. تو کہتے ہیں در آخر معنی فارسیش. دیکھو معنی میں نے پڑھا، حمزہ پڑھنا ہے. کل میں نے ایک ضابطہ بتلایا تھا فارسی کا، بڑا قیمتی ضابطہ، کہ فارسی میں زیر دو مقاصد کے لیے آتی ہے. یا تو زیر کس لیے آئے گی؟ اضافت کے لیے. یا زیر کس لیے آئے گی؟ موصوف صفت بتلانے کے لیے کہ آگے صفت آ رہی ہے، رجل شجاع. یوں کہو زیر آئے گی صفت کے لیے. کس کے لیے؟ صفت کے لیے زیر آئے گی. تو زیر کبھی اضافت کے لیے آتی ہے اور کبھی صفت کے لیے. آپ نے موقع دیکھنا ہے تو اس کے مطابق آپ ترجمہ کریں گے. تو زیر لاتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اضافت کے لیے اور صفت کے لیے فارسی میں کیا لے آتے ہیں؟ پہلے لفظ پر زیر لے آتے ہیں، یا یوں کہو مضاف پر زیر لے آتے ہیں، اور موصوف کے نیچے کیا لے آتے ہیں؟ زیر. اس سے پتہ لگتا ہے کہ آگے اس کی صفت آ رہی ہے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زیر نہیں لا سکتے. مثلا وہ جو پہلا لفظ ہے نا، اس کے آخر میں الف آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ الف آ رہا ہے، یا ہم یا ہا ہے. کیا ہے؟ ہا. جیسے یہاں دیکھو مانا، آگے فارسیش، یہ اس کی صفت ہے فارسی مانا، یہ کیا ہے؟ اس کی صفت ہے. اب ہم زیر نہیں لا سکتے تو پھر کیا کریں؟ تو یاد رکھیے پھر اس صورت میں حمزہ لے آتے ہیں، حمزہ لے آتے ہیں، اور یوں پڑھیں گے معنی فارسیش، معنی فارسیش. سورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بعض اوقات ہا ہوتی ہے آخر میں پہلے لفظ کے، وہاں بھی اب زیر نہیں لا سکتے تو وہاں پر بھی حمزہ لے آتے ہیں. مثلا جرعہ کہتے ہیں گھونٹ کو، گھونٹ پانی کا ایک گھونٹ پینا، جرعہ گھونٹ کو کہتے ہیں، پانی وغیرہ کسی بھی مشروب کا گھونٹ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جرعہ. اور آب پانی کو کہتے ہیں. اب میں کہنا چاہتا ہوں پانی کا گھونٹ، پانی کا گھونٹ، تو کیا کہوں گا؟ جرعہ آب، جرعہ آب. اور جو آخر میں تو مجھے زیر لانی ہے اضافت کے لیے، اور زیر تو یہاں آ نہیں سکتی، تو پھر کیا لاتے ہیں؟ حمزہ. تو کیسے پڑھیں گے؟ جرعائے آب. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو جرعائے، تو جہاں پر الف وغیرہ یا ہو تو وہاں پھر حمزہ لے آتے ہیں. اچھا بھائی دوبارہ دیکھیے ترجمہ. کہتے ہیں مصدر آنکھ دلالت کنت برکارے, مصدر وہ ہے جو دلالت کرے کسی کام پر, ودر آخر معنی فارسیش دن یا تن باشد, اور اس کے فارسی معنی کے آخر میں دن یا تن ہوگا. کیا ہوگا؟ دن یا تن. بھائی مصدر میں نے بتلایا جو کسی کام پر دلالت کرتا ہے, کھانا پینا سونا جاگنا کھیلنا بھاگنا, یہ سب کیا ہیں؟ مصادر ہیں, اور یہ سب مختلف قسم کے کام ہیں. اردو میں تو اس کی علامت یہ ہے کہ آخر میں نا آتا ہے. کھانا پینا سونا جاگنا کھیلنا پڑھنا لکھنا, یہ سب کیا ہیں؟ مصادر. تو مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اردو میں اس کا ترجمہ کریں تو اس کے آخر میں کیا آئے گا؟ نا. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ جہاں پر بھی نا آ جائے آپ فوراً کہیں یہ مصدر ہے. جیسے نانا, اب نانا کیا ہے؟ یہ مصدر نہیں بھائی, یہ تو یہ اس میں جامد ہے بھائی. اور فارسی میں مصدر کی علامت کیا ہے کہ فارسی میں اس کا ترجمہ کرو گے تو اس کے آخر میں دن یا تن آئے گا. جیسے چلنا فارسی میں کہیں گے رفتن, کھانا فارسی میں کہیں گے خوردن, پینا فارسی میں کہیں گے نوشیدن, اور کیا مثال, کہنا گفتن, قتل کرنا کشتن, کھیت بونا کاشت کرنا کشتن. کشتن ہو تو قتل کرنا, کشتن ہو تو بونا. کشت کھیت کو کہتے ہیں, کرنا کردن. تو دیکھا فارسی کے اندر مصدر کا ترجمہ کریں تو اس کے آخر میں کیا آئے گا؟ دن یا تن آئے گا بھائی. تو یہی بیان کر رہے ہیں, ودر آخر معنی فارسیش, اور اس کے فارسی معنی کے آخر میں دن یا تن ہوگا. ترجمے پہ نظر ہے جی. در آخر معنی فارسیش, اس کے فارسی معنی کے آخر میں دن یا تن ہوگا. جو الضرب زدن والقتل کشتن, وہ مشتق آ کے بر آوردہ شدہ باشد از فیل, اور مشتق وہ ہے کہ بر آوردہ شدہ, اس کو نکالا گیا ہو. بر آوردن کا معنی نکالنا, اس کو نکالا گیا ہو یعنی بنایا گیا ہو. از فیل, نکالنے کا کیا معنی؟ اسے بنایا گیا ہو. از فیل کس سے بنایا گیا ہو؟ فیل سے. یہاں اشکال ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے ہمیں بتایا, تو ابھی آپ نے بتایا کہ مشتق وہ ہے جس کو کس سے نکالا گیا ہو؟ مصدر سے. کس سے؟ تین قسمیں بتائی نا, مصدر, مشتق اور جامد. تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, ایک اسم نہ خود کسی سے بنا ہوگا اور نہ اس سے کوئی اسم بنے, وہ ہو گیا جامد. ایک وہ قسم جس سے آگے لفظ تو بنتے ہیں وہ خود کسی سے نہیں بنتا, وہ ہو گیا مصدر. اور ایک وہ ہے جو خود دوسرے سے بنا ہے, اس کو کیا کہیں گے؟ مشتق کہیں گے. تو لہذا جس سے اور صیغے بنے وہ کیا ہے؟ مصدر. اور اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مشتق وہ ہے کہ بر آوردہ شدہ باشد از فیل, جس کو کس سے نکالا گیا ہو؟ فیل سے. آپ کو تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ مشتق وہ ہے جس کو مصدر سے نکالا گیا ہو. کس سے؟ اشکال اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جواب یاد رکھیے بھائی کہ دراصل یہاں علماء کے دو گروہ ہیں بھائی. ایک بصرہ والے علماء ہیں, ایک کوفہ والے. بصرہ اور کوفہ یہ بہت بڑے علمی مرکز تھے قدیم زمانے کے اندر بھائی, اور اس میں بڑے بڑے علم کے پہاڑ گزرے ہیں بھائی. بڑے بڑے ائمہ, بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, اور ان کے علماء کے صرفی اور نحوی کچھ مسائل کے اندر اختلاف تھا. تو ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے. بصرہ والے کیا کہتے ہیں؟ بصرہ والے کہتے ہیں جو پیچھے ذکر ہوا, یہ بصرہ والوں کا مذہب تھا کہ مشتق مصدر سے بنتا ہے. کس سے؟ اور یہ جو ذکر کر رہے ہیں کہ مشتق فعل سے بنتا ہے, فعل سے نکلتا ہے, یہ کوفہ والوں کا مذہب ذکر کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بس علماء دلائل کو دیکھتے ہیں تو بات سمجھتے ہیں کہ ان کے دلائل قوی ہیں لہذا وہ بصرہ والوں کے مذہب کو ترجیح دے دیتے ہیں، اور بعض علماء کیا کرتے ہیں کوفہ والوں کے دلائل پہ جب غور کرتے ہیں تو ان کو وہ قوی نظر آتے ہیں تو وہ ان کو ترجیح دے دیتے ہیں. تو مختلف علماء مختلف جانب گئے ہیں، کوئی کسی نے بصرہ والوں کے مذہب کو ترجیح دی ہے اور کسی نے کوفہ والوں کے. تو یہ بہرحال جو پہلے تقسیم ذکر کی تھی کہ مصدر مشتق اور جامد، یہ بصرہ والوں کے مذہب پر تقسیم کی، اور اب جو ذکر کر رہے ہیں کہ مشتق وہ ہے جس کو فعل سے نکالا گیا ہو، وہ کس کا مذہب ہے؟ کوفہ والوں کا. کوفہ والے کہتے ہیں کہ جو فعل ہے نا، فعل اصل یہ ہے. بصرہ والے کیا کہتے تھے؟ اصل کیا ہے؟ اصل مصدر ہے اور فعل وغیرہ اس سے مشتق ہیں. اور کوفہ والے کیا کہتے ہیں؟ فعل اصل ہے اور مصدر اور باقی صیغے اس سے مشتق ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر مصنف نے بصرہ والوں کے مذہب کو ذکر کر دیا. بھائی ایک اور کی بات، اہم بات وہ بھی ذکر کر دوں، یہاں حاشیے میں دیا ہوا ہے. مصنف پر اعتراض ہوتا ہے کہ پیچھے آپ نے مذہب ذکر کیا تھا کس کا؟ بصرہ والوں کا، اور یہاں مذہب آپ ذکر کس کا کر رہے ہیں؟ کوفہ والوں کا. اعتراض ہوتا ہے، یا تو ایک ہی مذہب صاحب کا ذکر کرو، اور ایک جگہ ایک مذہب ذکر کر رہے ہیں دوسری جگہ تو یہاں حاشیے والے لکھتے ہیں کہ پرانے نسخے میں مصنف نے اپنے ہاتھ سے یہاں حاشیے پر لکھا ہوا تھا. کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ 11 نمبر حاشیہ ہے، 11 نمبر حاشیہ، کہ این تقسیم بر مذہب بصریان است. یہ تقسیم بصرہ والوں کے مذہب پر ہے. یہ 11 نمبر حاشیہ وہ جہاں سے ہم نے سبق شروع کیا ہے، اس نمبر سے قسم مصدر و مشتق و جامد، اس پر لکھا ہوا ہے 11 نمبر. جی یہ 11 نمبر حاشیہ ہے، اور یہ حاشیہ اگلے صفحے پر دیا ہوا ہے، اگلے صفحے کے حاشیے میں دوسری سطر میں 11 نمبر مل گیا. ہاں تو وہ جو تقسیم کی، یہ کس کی تھی؟ بصرہ والوں کی. ذہن میں یہ بات یاد رکھو، یہ تقسیم پیچھے کس کی؟ بصرہ والوں کی، اور آگے کس کی کر رہے ہیں؟ تو سوال کہ یہاں کوفہ والوں کا مذہب بیان کر رہے ہو تو پیچھے بصرہ والوں کا مذہب کیوں بیان کیا؟ ایک کو ترجیح دیں، یا بصرہ والے کو یا کوفہ والے کو، آپ دونوں کو ایک جگہ ایک ذکر کر رہے ہیں، دوسری جگہ دوسرے کو. تو مصنف نے جو اپنے نسخہ جو ہاتھ سے لکھا تھا، اسی کے حاشیے پہ مصنف نے یہ بات لکھی تھی. کیا مصنف نے لکھا تھا؟ این تقسیم بر مذہب بصریان است، کہ یہ جو میں نے تین قسمیں بنائی، اسم تین قسم پر ہے، مصدر مشتق اور جامد، یہ تقسیم کس کے مذہب کے مطابق ہے؟ بصرہ والوں کے مذہب پر ہے. باتباع دیگر مصنفین نوشتہ شدہ اور مصنفوں کی پیروی کرتے ہوئے یہ لکھا گیا ہے، اور مصنفین نے یہاں بصرہ والوں کا مذہب ذکر کیا ہے، لہذا میں نے بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے کس کا مذہب ذکر کر دیا؟ بصرہ والوں کا. اور کیا کہہ دیا؟ کہ اسم تین قسم پر ہے، مصدر مشتق اور جامی. ورنہ آگے فرماتے مصنف، ورنہ بر مذہب تحقیق کے مذہب کوفیین است، لیکن تحقیقی مذہب کے مطابق جو کوفہ والوں کا ہے، یعنی ان کا مذہب قوی ہے. ان کا مذہب کیا ہے؟ قوی ہے. ان کے نزدیک مصدر ہم از مشتقات است، مصدر بھی کس میں سے ہے؟ مشتقات میں سے ہے. پس اسم دو قسم است و بس، تو اسم صرف دو قسم کا ہے، جامد و مشتق. جامد اور مشتق. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اور آگے کیا لکھا ہے اس کے آگے؟ مین المصنف رحمہ اللہ. مل گیا؟ یہ جو 12 لکھا ہے نا، 12 کا معنی ہے حد، یعنی حاشیہ یہاں ختم ہو گیا. یہ حروف ابجد ہو وز حتی، یہ مختلف حروف کے نمبر مقرر ہوتے ہیں، نمبر مقرر ہیں. الف کا اے، اب جد ہو وز، الف کا ایک، با دو، جیم تین، دال چار، ہا پانچ، ہو وز و چھ، زا سات، اس طرح یہ نمبر مقرر ہیں حروف کے. تو یہ حروف ابجد کے اعتبار سے یہ 12 جو ہے یہ حد میں کیا ہے؟ ہا اور دال. ابجد دال کتنے نمبر پر ہے؟ چوتھے. تو دال کے حروف نمبر ہو گئے، دال کا عدد ہو گیا 4. ابجد ہو وز حتی، ہا آ گئی، گنو ذرا کتنے نمبر پر ہے؟ ابجد ہو وز ہوتی ہا آٹھویں نمبر پر ہے, تو ہا کے عدد کتنے ہوئے؟ آٹھ. حد ہا کے آٹھ اور دال کے چار, کتنے ہو گئے؟ بارہ. تو حد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی چیز کا کنارہ, انتہا, جہاں کوئی چیز ختم ہو رہی ہے. آپ زمین دیکھتے ہیں کہ یہ میری زمین کی آخری حد ہے, اس سے آگے دوسرے کی زمین شروع ہو رہی ہے. تو یہ حد کا معنی ہوتا ہے کنارہ, اختتام. تو یہاں پر بھی دیکھو جہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے وہاں بارہ لکھ دیتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو پتا چل جائے کہ یہ والا حاشیہ یہاں ختم ہو گیا, آگے اگلا حاشیہ شروع ہو رہا ہے. یہ بارہ مخفف ہے کس کا؟ حد کا. حد کا حد لکھیں گے تو وہ تو عربی ساتھ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا, تو عدد کی صورت میں لکھتے ہیں. اب پیچھے عربی چلی آ رہی ہے, آخر میں بارہ کا عدد آ رہا ہے, تو دیکھتے ہی پتہ لگ گیا کہ یہاں بات ختم ہو رہی ہے. اور یہاں دیکھو انہوں نے کیا کہا, مین المصنف. یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ حاشیہ مصنف رحمہ اللہ کی طرف سے ہے. یاد رکھو اس کو کہتے ہیں منہیہ. کیا کہتے ہیں؟ ایک عام حاشیہ ہے. آپ دیکھو یہ کتاب کسی اور کی ہے اور حاشیہ کسی اور نے لکھا ہے, بعد میں کسی نے لکھا ہے. اور بعض اوقات مصنف کیا کرتا ہے, کتاب لکھ دیتا ہے پھر کوئی چیز اس کے ذہن میں کہ یہ اس کی یہاں یہ بھی بیان ہونا چاہیے, یہاں یہ بھی بیان ہونا چاہیے, وہ اصل کتاب میں شامل کرنے کے بجائے حاشیے پر ہی لکھ دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ حاشیے پر ہی لکھ دیتا ہے. تو یہ حاشیہ کس کی طرف سے ہے؟ مصنف کی طرف سے. تو اس کو کہتے ہیں منہو. منہو یہ بھی اسی کی طرف سے ہے. کس کی طرف سے؟ مصنف کی طرف سے. تو چونکہ یہ بھی منہو کس کی طرف سے ہے؟ مصنف کی طرف سے. تو اس کو پھر کہتے ہیں منہیہ. منہیہ کیا کہتے ہیں؟ منہیہ. تو حاشیہ اور منہیہ, منہیہ بھی حاشیہ ہوتا ہے اور حاشیہ بھی جو کتاب کے جس میں کتاب کے معنی بیان ہوتے ہیں اس کی شرح کی جاتی ہے. تو لیکن فرق کیا ہے؟ منہیہ کون سے حاشیے کو کہتے ہیں جو کس کی طرف سے ہو؟ مصنف کی طرف سے. اور یہ منہیہ کا لفظ کس سے بنا ہے؟ منہو سے. کس سے بنا ہے؟ منہو سے. بھائی تو مصنف نے کیا کہا کہ اسم دو قسم پر ہے, جامد اور مشت. تحقیقی مذہب کس کا ہے؟ دلائل کس کے قوی ہیں ان کے نزدیک؟ کس کو یہ ترجیح دے رہے ہیں؟ کوفہ والوں کے مذہب کو. اسی لیے کہا وہ مشتق آ کے برآوردہ شدہ باشد از فیل. اور مشتق وہ ہے کہ اس کو نکالا گیا ہو فیل سے. کس سے نکالا گیا ہو؟ فیل سے. تو لہذا اب حاشی میں کیا فرمایا کہ اسم بس دو ہی قسم پر ہے, جامد اور مشتق. مصدر بھی کس میں داخل ہو گیا؟ مشتق. تو اسم ان کے نزدیک صرف کتنی قسم پر ہے؟ جامد اور مشتق. اس پر آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ پھر بھی تین قسمیں بن گئیں. ایک تو جامد جو نہ خود کسی سے بنا ہو نہ کوئی اس سے بنے, اور ایک مشتق وہ ہے جو دوسروں سے بنا ہو. تو تیسرا فیل بھی تو رہ گیا, جامد مشتق اور فیل. جواب یہ کہ فیل تو فیل ہے, بات اسم کی چل رہی ہے. بات کس کی چل رہی ہے؟ اسم کی چل رہی ہے. تو اسم تو دو ہی ہو گئے, ایک جامد ہوگا یا مشتق ہوگا. فیل تو اسم کے مقابلے میں ہے بھائی. فیل اسم ہے؟ نہیں بھائی, فیل تو اسم کے مقابلے میں ہے. تو اسم تو کتنی قسم کا ہوا؟ صرف دو ہی, جامد ہوگا یا مشتق ہوگا. مصدر جو تھا وہ ختم ہو گیا, کیونکہ مصدر تو در اصل کون ہے؟ فیل ہے, یعنی اس سے صیغے نکلتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن وہ تو فیل ہے, اور تقسیم کس کی کر رہے ہیں؟ اسم کی. تو اسم صرف دو ہی قسم کا ہو گیا, جامد اور مشتق. بھائی تو کہتے ہیں وہ مشتق آ کے بر آوردہ شدہ باشد از فیل. اور مشتق وہ ہے کہ اس کو نکالا گیا ہو فیل سے. چون ضارب و منصر. ضارب یہ کس سے بنا؟ زاربا سے. فیل کو انہوں نے کیا بنا دیا؟ مصدر. اگر بصرہ والوں کا مذہب لیں تو ضرب ان سے بنا ضارب, اور اگر کوفہ والوں کا مذہب لیں تو زاربا سے بنا ضارب. کیسے بنا؟ جو تبدیلیاں چاہیے کر دیں. زاربا کیا بنانا چاہتے ہو؟ ضاربن. تو ضاربا زاد کے بعد کیا لے آؤ؟ الف. اور الف کے بعد والے حرف کو کیا دے دو؟ کسرہ. تو آخر میں تنوین آ گئی, ضاربن. ضاربا سے ضاربن بنانا چاہتے ہیں تو کیا کرو؟ रा को क्या कर दो, साकिन कर दो, जराबा की रा को साकिन कर दो और आखिर में तनवीन ले आओ तो जरबुन बन गया। तो जो सीगा में जो जो तब्दीली चाहिए आप उसके मुताबिक आप कह देंगे इसमें ये इजाफा किया और इसको इस तरह बना दिया। तो जारिबुन कौन सा सीगा, इसमें फाइल। व मन सरुन ये कौन सा सीगा, इसमें जर्फ है, शाबाश, मीम का फतहा बतला रहा है। और अगर इसमें आला होता तो फिर क्या होता, मिन सरुन, मिन सर मदद करने का आला और मन सर मदद करने की जगह या वक्त, भाई इसमें जगह और वक्त दोनों वाला माना होता है ना। हाँ तो वह मन सरुन, तो दो मिसालें दे दी भाई इसमें मुश्तक की। वह जामिद आंके ना मस्तर बाशद व ना मुश्तक, और जामिद वो है जो ना मस्तर हो और ना मुश्तक हो, चू रजुलू व जाफरून, जैसे रजुल और जाफर। तो हर एक की दो दो मिसालें जिक्र करते जा रहे हैं। रजुल देखो इसमें ये सुलासी है और जाफर ये क्या है, रुबाई है भाई। रजुल तो आदमी को कहते हैं, मर्द को, और जाफर नहर को कहते हैं, ये पानी जिसमें बहता है नहर, इसको क्या कहते हैं, जाफर। तो मुसन्निफ ने क्या बतलाया कि मेरे नजदीक कौन सा मजहब राजे, कूफा वालों का, और कूफा वालों के नजदीक असल क्या है, फेल है। और मस्दर भी किससे बना, फेल से, और बाकी मुश्तकात भी किससे बने, फेल से। मस्दर खुद भी क्या है, मुश्तक है, मस्दर खुद भी क्या है, तवज्जो है, मस्दर और बाकी मुश्तकात सारे किससे बने, फेल से। तो जैसा फेल होगा वैसे ही मुश्तकात होंगे, वैसा ही मस्दर होगा। यानी फेल अगर सुलासी मुजर्रद है तो मस्दर और मुश्तकात भी क्या होंगे, सुलासी मुजर्रद। अगर फेल सुलासी मजीद फी है तो मस्दर और मुश्तकात भी क्या होंगे, सुलासी मजीद फी। और अगर फेल जो है रुबाई मुजर्रद है तो मस्दर और मुश्तकात भी क्या होंगे, रुबाई मुजर्रद। और अगर फेल रुबाई मजीद फी है तो मस्दर और मुश्तकात भी क्या होंगे, रुबाई मजीद फी होंगे। यही बात बयान कर रहे हैं, कहते हैं मस्दर और मुश्तक मिसले फेल खुद, मस्दर और मुश्तक अपने फेल की तरह, मिसले फेल खुद अपने फेल की तरह, सुलासी और रुबाई मुजर्रद और मजीद फी में बाशद, सुलासी और रुबाई मुजर्रद और मजीद फी होते हैं। वह हम बाकसाम में दहगाना सही वगैरह मुनकसिम में शवद, और हम भी, हम का माना है भी। वह हम बाकसाम में दहगाना, दह का क्या माना, दस। तो ये दह अदद के साथ गाना का लफ्ज बढ़ाते हैं उसी अदद की यानी तायीन के लिए, यानी दस के दस यूं कह लो। वहम ब अकसाम दह गाना, और ये दस किस्मों के साथ ये भी, और दस किस्मों के साथ सही वगैरह, और वो दस किस्में कौन सी हैं, सही वगैरह, सही महमूज मुअत्तल जो उन्होंने दस किस्में शुमार की थी, सही वगैरह मुनकसिम में शवद तकसीम होता है, तकसीम होता है। वहम ब अकसाम में दहगाना सही वगैरह मुनकसिम में शवद, और दस किस्में सही वगैरह, यूं कहो सही वगैरह जो दस किस्में हैं उनमें भी ये तकसीम होता है, उनकी तरफ भी ये हम का क्या माना, भी। क्या बतलाया पीछे कि जैसे फेल सुलासी और रुबाई और मुजरद और मजीद फी होता है, इसी तरह जो मस्तर और मुश्तक हैं ये अपने, ये भी किसकी तरह होते हैं, अपने फेल की तरह सुलासी और रुबाई मुजरद और मजीद फी होते हैं, और दस अकसाम सही वगैरह की तरफ भी ये तकसीम होते हैं। अब इबारा समझ में आई, दस अकसाम सही वगैरह की तरफ भी ये तकसीम होते हैं। ये भी किसका तर्जमा कर रहा हूं, हम का, हम। वहम ब अकसाम में दह गाना सही वगैरह मुनकसिम में शवद, और दस अकसाम जो है सही वगैरह उनकी तरफ भी ये तकसीम होता है, ये तकसीम होते हैं। व जामिद बैतबार तादाद हरूफ या सुलासी में बाशद। अच्छा अच्छा भाई, फेल में कितनी किस्में थी, या वो सुलासी होगा या रुबाई, खुमासी नहीं था, खुमासी नहीं। لیکن یہ جو باقی اسم ہے یعنی اس میں جامد وہ ثلاثی بھی ہو سکتا ہے, رباعی بھی ہو سکتا ہے اور خماسی بھی. ثلاثی نام سے ہی پتہ چل رہا ہے اس میں کتنے حروف اصلی ہوں گے, تین, رباعی میں چار, خماسی میں پانچ. اور پھر یہ ثلاثی رباعی خماسی یہ کس کی تقسیم چل رہی ہے, اس میں جامدگی, یہ بھی پھر یا مجرد ہوں گے یا مزید فی ہوں گے. تو گویا جو عام اسم, جو اسم ہے ہاں اس میں جامد, اس کی چھ قسمیں بن گئیں, ثلاثی مجرد, ثلاثی مزید فی, رباعی مجرد, رباعی مزید فی, خماسی مجرد, خماسی مزید فی. اور فعل کی تو صرف چار قسمیں ہو گئیں, ثلاثی مجرد اور مزید فی اور رباعی مجرد. اور سوال کہ فعل میں خماسی کیوں نہیں آتا, فعل میں خماسی کیوں نہیں آتا, وجہ اس کی یہ بھائی آسان سا جواب ہے, یاد رکھو کہ فعل کے اندر تبدیلیاں بہت ہوتی ہیں اور اس کے اندر زائد حروف بھی آ جاتے ہیں. ایک حرف کبھی زائد ہوتا ہے, کبھی دو, کبھی تین حروف تک زائد آ جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں چونکہ زائد حروف بھی بہت سے آ جاتے ہیں, اس لیے اگر اس کو وہ خماسی ہوتا اور پھر دو تین زائد حروف بھی آ جاتے تو کتنا لمبا لفظ بن جاتا, تو وہ زبان پر ثقیل ہو جاتا, زبان پر اس کی ادائیگی مشکل ہو جاتی. اس لیے فعل کے اندر خماسی نہیں ہے کیونکہ اس میں حروف زوائد بھی بہت آ جاتے ہیں اور زوائد بھی کافی آ جاتے ہیں اور اس میں گردانیں زیادہ ہوتی ہیں, تو وہ زبان پر اس کی ادائیگی ثقیل ہوتی. اس لیے اس فعل تو صرف ثلاثی اور رباعی ہے اور اس میں جامد اس میں تو گردان نہیں ہوتی, تو اس میں اگر خماسی آ بھی جائے تو وہ کوئی اتنا ثقل کا باعث نہیں ہے. تو اب وہی قسم جامد کی وہ چھ قسمیں بیان کرنے لگے. کہتے ہیں وہ جامد باعتبار تعداد حروف, یا ثلاثی میں باشد مجرد چون رجل یا مزید فی چون حمار. اور جامد جو ہے وہ حروف کے, اور جامد جو ہے وہ حروف کی تعداد کے اعتبار سے یا ثلاثی میں باشد, یا تو کیا ہوگا, یا تو ثلاثی ہوگا مجرد, اور کون سا ثلاثی مجرد, چون رجل, جیسے رجل, دیکھو کتنے حروف ہیں, تین اور کوئی زائد نہیں. مزید فی یا کیا ہوگا, مزید فی ہوگا جو حمار, ان جیسے حمار. اس میں جو الف ہے نا یہ زائد ہے, ہا میم را, یہ کیا حروف ہے اصلی, حمار گدے کو کہتے ہیں. یا رباعی مجرد, یا وہ اس میں جامد کیا ہوگا, رباعی مجرد ہوگا چون جعفر, ان جیسے جعفر. جعفر کسے کہتے ہیں, نہر کو, نہر, ندی, نالے وغیرہ کو کہتے ہیں. وہ مزید فی, یا وہ رباعی کیا ہوگا, مزید فی ہوگا چون قرطاس, ان قرطاس کاغذ کو کہتے ہیں. اور اس میں جو الف ہے نا طوا کے بعد, یہ کیا ہے, زائد ہے. یا خماسی مجرد, یا وہ جامد خماسی مجرد ہوگا چون سفر جل, ان سفر جل یہ ایک پھل کا نام ہے, اردو میں اس کو بہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, بہی. تو یہ کوئی سیب وغیرہ کی طرح کا پھل ہے تو اسے سفر جل کہتے ہیں. اور یہ پانچوں حروف اصلی ہیں. وہ مزید فی, اور کبھی خماسی کیا ہوگا, مزید ہوگا چون قبعثرا. بھئی یہ کتابت واضح نہیں لکھا کاتب نے, قبعثرا یہ الف ہے نا اس کے بعد, یہ الف یہ نہیں ہے, یہ ایک کھڑی زبر ہے. اور یہ جو دوسری یا لکھی تو بہتر تھا کہ دوسری یا لکھتے بھئی, چھوٹی یا لکھتے اور اس پر کیا ڈالتے تھے, کھڑی زبر. تو کتنے حروف ہو گئے, قاف, با, عین, سا, را اور یا, جو کس سے بدل چکی ہے, الف سے, الف سے. تو کتنے ہو گئے, چھ. تو ان چھ میں سے پانچ حروف اصلی ہیں پہلے, اور یہ جو آخر میں الف آ رہا ہے یہ زائد ہے بھائی. تو یہ کیا ہوا, خماسی مزید فی. قبعثرا کہتے ہیں موٹے اونٹ کو بھائی, اونٹ ہو بھائی, خوب صحت مند موٹا تازہ اونٹ ہو, اس کو کیا کہتے ہیں, قبعثرا. وہ بے اعتبار انواع حروف باقسام دہ گانا منقسم میں شود. اور یہ جو جامد ہے یہ بھی انواع حروف, انواع کا کیا معنی, اقسام, اقسام حروف کی اقسام کے اعتبار سے یہ بھی دس قسموں میں تقسیم ہوتا ہے. کس میں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں جامد کی کتنی قسمیں بتا دیں؟ چھ. اور یہ چھ میں بھی یا تو کوئی صحیح ہوگا یا محموز الفا ہوگا یا محموز العین یا محموز اللام یا مثال یا اجوف یا ناقص یا لفیف مقرون یا لفیف مفروق اور یا مضاعف ہوگا. تو 10 قسمیں اس کے اندر بھی جاری ہوتی ہیں. وہ آپ پھر حروف میں غور کر لیجئے گا کہ حرف علت آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, دو حرف ایک جنس کے آ رہے ہیں اس میں یا نہیں آ رہے, اور حمزہ اس میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. تو کہہ رہے ہیں وہ باعتبار انواع حروف باقسام دہگانہ منقسم میشود, اور حروف کی اقسام کے اعتبار سے یہ 10 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے. یہ اس میں جامد چون فعل تصریفات بسیار میں دارد, چونکہ فعل جو ہے تصریفات کا معنی گردانے, چونکہ فعل گردانے جو ہیں بسیار میں دارد, بسیار کا معنی زیادہ بہت, چونکہ فعل میں بہت گردانے ہیں, وہ اسم کم اور اسم میں کم, وہ حرف مطلقاً ندارد اور حرف جو ہے وہ مطلقاً گردانے نہیں رکھتا, یعنی اس میں گردانے نہیں ہیں. لہذا نظر صرفی بیشتر متعلق بفعل است, لہذا صرفی کی نظر جو علم صرف کا ماہر ہو تو اس صرفی کی جو نظر ہوتی ہے یعنی اس کی توجہ جو ہوتی ہے بیشتر زیادہ تر متعلق بفعل است, کس کے ساتھ متعلق ہوتی ہے؟ فعل. تو فعل میں کہتے ہیں چونکہ گردانے زیادہ ہیں, اسم میں کم ہیں اور حرف میں سرے سے ہیں ہی نہیں, لہذا صرفی کی زیادہ توجہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ فعل کی طرف ہوتی ہے. دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں. چون فعل تصریفات بسیار میں دارد, چونکہ فعل جو ہے وہ بہت زیادہ گردانے رکھتا ہے, یعنی یوں کہیں چونکہ فعل کی بہت زیادہ گردانے ہوتی ہیں, وہ اسم کم اور اسم کی کم, وہ حرف مطلقاً ندارد اور حرف کی مطلقاً نہیں ہوتی, لہذا نظر صرفی بیشتر متعلق بفعل است, اور لہذا صرفی کی نظر زیادہ تر فعل سے متعلق ہوتی ہے. آگے دیکھیے بھائی, باب اول در بیان سیغ مشتمل بر دو فصل. باب اول انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ رسالہ مشتمل ہے ایک مقدمے پر, چار باب پر اور ایک خاتمے پر. تو اب کیا شروع ہو رہا ہے؟ مقدمہ ختم ہوا. مقدمے میں انہوں نے کیا کیا؟ آپ کو اسم فعل اور حرف کی پہچان کروائی اور ان کی قسمیں بیان کر دیں, جس میں بیان کر دیں. اب فعل کے بارے میں بحث کرنے لگے ہیں. فعل کے بارے میں بحث, تو پہلا باب کہتے ہیں باب اول در بیان سیغ. یہ سیغ پڑھنا, اس کو صاد کے نیچے زیر اور یا پر زبر, یہ جمع ہے صیغہ کی. صیغہ کی جمع کیا آتی ہے؟ سیغ. باب اول پہلا باب در بیان سیغ, سیغوں کے بیان میں, مشتمل بر دو فصل, اور یہ کتنی فصلوں پر مشتمل ہے؟ دو فصلوں پر مشتمل ہے. فصل اول پہلی فصل. اچھا بھائی اب گردانیں شروع ہو رہی ہیں. یاد رکھو یہاں جتنی گردانیں آئیں گی ہم وہ اپنے ابواب الصرف کی گردانیں دہراتے رہیں گے. ہر کتاب کا گردانوں کا اپنا طریقہ ہوتا ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر کتاب والے کا گردانوں کا اپنا طریقہ ہوتا ہے, پھر خصوصاً صرف صغیر کے اندر. عام گردانے میں تو اتنا فرق نہیں ہوتا ماضی مضارع وغیرہ میں, لیکن خصوصاً صرف صغیر کے اندر تو ہر کتاب والے کا اپنا انداز ہے. کسی کی صرف صغیر بڑی مختصر اور کسی کی بڑی طویل ہوتی ہے. آپ ایک دفعہ ابواب الصرف یاد کر چکے ہیں اور وہ بہترین گردانے ہیں, نہ بہت مختصر ہیں اور نہ بہت زیادہ طویل ہیں, متوسط درجے کی گردانے ہیں. تو اب جہاں جہاں یہ گردانے آئیں گی ہم مادہ یا مصدر یہیں سے لے لیا کریں گے, جو صیغہ جو مصدر یہاں ذکر کیا ہوگا, اور گردان کس کے مطابق پڑھ لیں گے؟ وہ ابواب الصرف کے طریقے پر. اگر ہر کتاب کے اندر نئے طریقے سے آپ گردانیں یاد کریں گے تو اس سے آپ مشکل میں پڑ جائیں گے, آپ کے لیے یاد کرنا مشکل ہو جائے گا بھائی, اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا نئے طریقے کو لینے سے. تو وہی ایک طریقہ رکھیں گے اور اسی میں آپ کی مشق بھی ہوتی چلی جائے گی بھائی. اب فعل کی بات آئی, سب سے پہلے یہ ماضی کی بات کریں گے. ماضی تو آئیے ذرا پہلے مجھے ابواب الصرف سے ماضی کے باب سنا دیں. یاد ہیں آپ سب کو اچھی طرح؟ جی چلیے بھائی شروع کیجئے. اوپر فارسی عبارت وغیرہ جو یاد کروائی ہے ابواب الصرف میں اس کے ساتھ آپ شروع کریں بھائی پہلے باب سے اونچی آواز میں.
ابواب صحیح سلاسی مجرد بدان کی سلاسی مجرد رشش ابواب مشہور است.
شش ابواب مشہور است. کتنے باب ہیں؟ چھ باب. توجہ سے سنیں آپ کے ذہن میں تو ہوں گے پھر بھی ایک دفعہ آپ کے سامنے آ جائیں اور پھر آگے یہ عبارت ہم اسی کے مطابق حل کریں گے. جی سنائیے بھائی.
باب اول برز نفع یفعل چو از ضرب زدر مارنا ضرب یضرب ضربا فضرب وضرب یضرب ضربا فذاك مضروب لم یضرب لم یضرب لا یضرب لا یضرب لن یضرب لن یضرب الامر من یضرب لتضرب لیضرب لیضرب والنهی عنه لا تضرب لا تضرب لا یضرب لا یضرب والظرف منه مضرب والجمع مضارب والآلة من مضرب مضربة مضراب والجمع مضارب ومضاريب وقر تفضيل المذكر من أضرب والجمع مضارب والمؤنث منه ضربا ضربات ضرب.
شابش جی اگلا باب.
باب دوم بر وزن فعل يفعل چو النصر مدد کردن مدد کرنا نصر ينصر نصر فهو ناصر ونصر ينصر نصر فذاك منصور لم ينصر لا ينصر لا ينصر لا ينصر لا ينصر الامر من انصر لتنصر لا ينصر لينصر والنهي عن لا تنصر لا تنصر لا ينصر لا ينصر والظرف من منصر والجمع مناصر والآلة من منصر منصرة منصار والجمع مناصر ومناصير وافعال تفضيل المذكر من انصر والجمع عناصر والمؤنث منه نصرا نصريات نصر.
شابش جی اگلا باب بھائی.
باب سوم بر وزن فاعل يفعل تو سمع شنو سن سمع يسمع سمعا فهو سامع وسمع يسمع سمعا فذاك مسموع لم يسمع لم يسمع لا يسمع لا يسمع لا يسمع لا يسمع لا يسمع من اسمع لتسمع ليسمع لي فهو لم لا تسمع لا تسمع لا يسمع لا يسمع والذاف المسمع والجم سامع ولا يسمع 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 والجم سامع ومسامع وفرق ذكر ذكر من اسمع وجم سامع والمن سمع 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 سمع.
شابش.
باب چارم برول فعل يفعل چو الفتح فشد قلنا فتح يفتح فتحا فهو فاتح وفتح يفتح فتحا فذاك مفتوح لم يفتح لم يفتح لا 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 تفتح لا تفتح لا يفتح لا يفتح وذاك من مفتح وجم فاتح والآلة من مفتح 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 وجم فاتح مفاتيح وافعل تبديل مذكر افتح وجم فاتح والمؤنث من فتحا فتحا فتحا.
شابش جي.
باب بنتم روز نفعل يفعل تور حسب غمان كردن غمان كرنا حسب يحسب حسبا فهو حاسب وحسب يحسب حسبا فذاك محسوب لم يحسب لم يحسب لا يحسب لا يحسب لا يحسب لا يحسب الامر من يحسب لتحسب يحسب يحسب لا يحسب لا تحسب لا يحسب لا يحسب الظرف من محسب والجمع محاسب والآلة من محسب محسبة محسابا والجمع محاسب ومحاسيب وفعل التفضيل المذكر من احسب والجمع احاسب والمؤنث من حسبا حسبيات حسب.
شابش شابش جي اغلا باب.
باب ششم بر وزن فاعول يفعل تو اشرف هو شراف ذو الشريف شدن شريف ونا شروف يشرف شرفا وشرافة فهو شريف لم يشرف لا يشرف ولا يشرف الم من اشرف ليشرف ونه تشرف لا يشرف والظرف من مشرف ومنع مشارف والارض من مشرف مشرفة مشراف ومنع مشارف ومشاريف وافعل تفضيل مذكر منه اشرف وجمع وشرف والمؤنث من شرفا شرفيات شرف.
شابش. دیکھا بھائی اب آپ ماشاءاللہ زبردست اور بہترین صرفی ہیں. بغیر تیاری کے اچانک میں نے آپ سے باب سنے اور آپ نے بہترین سنا دیے. اور یاد رکھیے جب آپ کو ابواب الصرف یاد ہے ابواب الصرف تو آپ کو انشاءاللہ کہیں بھی کسی بھی کتاب میں کسی بھی صیغے میں مشکل پیش نہیں آئے گی بھائی. اس میں وہ ساری گردانے سارے صیغے آ گئے ہیں جو عام کتابوں کے اندر اور قرآن و حدیث میں استعمال ہوتے ہیں بھائی. اور آپ نے گزشتہ سال یہ گردانیں یاد کی تھیں. میں نے اس وقت آپ کو بتلایا تھا کہ بس آپ ابواب بہترین یاد کرتے جائیں. اگر آپ سے صیغہ نکالنے میں آپ کو مشکل پیش آئے بھی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. بس جب آپ کو باب یاد ہیں صیغے کے لیے کوشش کرتے رہو بس. اور انشاءاللہ جوں جوں وقت گزرے گا آپ دیکھیں گے صیغہ نکالنے کی رفتار بڑھتی جا رہی ہے. اگر اولا میں جب آپ نے یہ باب یاد کیے تھے آپ کو فرض کریں ایک صیغہ نکالنے پہ چار پانچ منٹ غور کرنا پڑتا تھا, کبھی دس منٹ غور کرنا پڑتا تھا. اور لیکن جیسے ہی اگلا سال آیا آپ دیکھیں گے کہ اب آپ کو ایک دو منٹ کے اندر ہی صیغے کا پتہ چل جاتا ہے. اور اس سے جب ثالثہ میں آپ جائیں گے آپ دیکھیں گے چند سیکنڈ کے اندر آپ کو صیغے کا پتہ چل جاتا ہے. کتاب آپ نے بند کر کے صندوق میں رکھ دی لیکن آپ کی رفتار خود بخود بڑھتی جائے گی. اور جب رابعہ میں پہنچیں گے آپ تو ایک سیکنڈ کے اندر آپ کو صیغے کا پتہ چل جائے گا, اور خامسہ تک پہنچیں گے تو پھر تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا, جو ہی صیغے پہ نظر پڑے گی اسی لمحے کے اندر آپ کا ذہن آپ کو بتا دے گا یہ فلاں صیغہ ہے. اب مجھے آپ بتائیے, پچھلے سال آپ کا صیغہ نکالنے پر وقت لگتا تھا کہ نہیں لگتا تھا؟ جی, اب چھٹیاں صرف آپ گزار کر آئے ہیں اور چھٹیوں میں تو آپ نے یاد بھی نہیں کیا, لیکن اب مجھے بتائیے اس سال رفتار دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی یا نہیں؟ دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی. اگلے سال اس سے بھی دگنی سے زیادہ ہو جائے گی آپ کی رفتار. بھائی بعض طلبا صیغہ نکالتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں, بس وہ ابواب یاد کر لیں, ہر اگلے سال ان کی رفتار خود ہی بڑھتی چلی جائے گی. بھائی تو اب کتنا وقت لگتا ہے آپ کو صیغہ نکالنے پہ؟ کوئی ایک منٹ لگتا ہے؟
جی ایک منٹ.
زیادہ سے زیادہ کبھی غور کرنا پڑتا ہو تو پھر ایک منٹ, ورنہ آپ غور کر لیں شاید دس سیکنڈ بھی آپ کو نہیں لگتے, فوراً آپ بتا دیتے ہیں فلاں صیغہ ہے. جی فلاں صیغہ ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تو میں ویسے کہہ رہا ہوں دو منٹ لگیں گے, دو منٹ نہیں لگتے, پانچ دس سیکنڈ پندرہ سیکنڈ سے زیادہ آپ دیر کرتے ہی نہیں ہیں. آپ کا کوئی ساتھی دس پندرہ سیکنڈ لگا دے تو آپ ہی حیران ہوں گے اس نے اتنی دیر کیوں لگا دی, اور اگلے سال جائیں گے تو پھر دو تین سیکنڈ لگیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا اب بات چل رہی ہے ماضی کی گردانوں کی. اچھا یہ چھ باب آپ نے سنائے, اس چھ باب, پہلا باب کس وزن پر؟ بروزن فعل یفعل. دوسرا باب بروزن فعل یفعل. تیسرا باب بروزن فعل یفعل. چوتھا باب بروزن فعل یفعل. اور پانچواں باب بروزن فعل یفعل. اور چھٹا باب فعل یفعل. اب مجھے بتائیے یہ جو ماضی ہے فعلا, اس میں عین پر کتنی صورتیں آئیں؟ پہلے ایک کیا فعلا, اور فا کوئی وزن آیا ماضی کا؟ فعلا, عین کے نیچے زیر بھی آئی. اور کوئی وزن آیا؟ فعولا. کیا آیا؟ چھٹا باب فعولا یا فعولا. تو معلوم ہوا ماضی کے اندر, ماضی کے اندر عین پر تینوں حرکتیں آئی ہیں, فعلا بھی, فعلا بھی اور فعولا بھی. اچھا اب ذرا مضارع پر آ جائیں. مضارع ایک کیا آیا؟ یفعل. اور عین پر کبھی فتحہ آیا ہے؟ فعلا یفعل اور فعلا یفعل. وہاں دیکھو عین پر فتحہ ہے, اور عین پر کہیں ضمہ آیا ہے؟ کہاں پر؟ چھٹے باب میں. تو معلوم ہوا مضارع کے اندر بھی عین پر تینوں حرکتیں آئی ہیں, یفعل یفعل اور یفعل. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ماضی میں بھی تین صورتیں, فعلا فعلا اور فعلا. مضارع میں بھی تینوں صورتیں. اب ماضی کو, ایک ماضی کو پکڑیں فعلا, اس فعلا کے ساتھ کتنے قسم کے مضارع آئے ہیں؟ فعلا فعلا یفعل. ذرا بھائی یضرب آیا یا نہیں؟ تو فعلا کے ساتھ یفعل بھی آیا. اور نصرا میں فعلا یفعل, دیکھو اس فعلا کے ساتھ یفعل بھی آیا. اور چوتھا باب فعلا یفعل, باب منع یا باب فتح. تو معلوم ہوا فعلا جو ماضی ہے اس کے ساتھ تینوں قسم کے مضارع آئے ہیں. توجہ ہے؟ فعلا جو ماضی ہے اس کے ساتھ تینوں قسم کے مضارع ہیں, یفعل بھی, یفعل بھی اور یفعل بھی. اب دوسری ماضی پکڑو فعلا, ماضی کی عین کے نیچے زیر ہو فعلا, اس فعلا کے ساتھ کتنی قسم کے مضارع آئے ہیں؟ فعلا کے ساتھ دو آئے ہیں. فعلا ایک سمیع, سمیع یسمع, فعلا یفعل. اور ایک فعلا یفعل, حسبا یحسب. تو فعلا کے ساتھ دو مضارع آئے ہیں, کون کون سے؟ یفعل بھی آیا ہے اور یفعل بھی آیا ہے. اور فعولا کے ساتھ کتنے مضارع آئے ہیں؟ فعولا, ایک آیا ہے صرف یفعلو، صرف شروفہ میں فعولا آیا، اور کہیں فعولا آیا؟ تو کل چھ باب ہو گئے. یا کتاب والے یہی چھ باب گنوائیں گے، لیکن کیسے؟ یوں کہیں گے، کہیں گے بھائی ماضی تین طرح ہو سکتی ہے، یا فعلا ہوگی، یا فعلا ہوگی، یا فعولا. جو فعلا ماضی ہے اس کے ساتھ تین مضارے آ گئے، کتنے باب بن گئے؟ تین باب. اور جو فعلا ہے اس کے ساتھ کتنے مضارے آ گئے؟ دو آ گئے، یا فعلو بھی اور یا علو. تو تین اور دو کتنے ہو گئے؟ پانچ. اور فعولا کے ساتھ صرف کتنا مضارے آئے ہیں؟ ایک، یا فعلو. تو یہ چھٹا باب ہو گیا. طریقہ سمجھ میں آیا؟ اب یہی دیکھیے کتاب پر. کہتے ہیں باب اول در بیان صیغ مشتمل بر دو فصل. پہلا باب صیغوں کے بیان میں دو فصلوں پر مشتمل ہے. فصل اول در گردان ہے افعال ماضی. پہلی فصل درگردان ہے، درگردان ہا، یہ ہا فارسی میں جمع کے لیے آتی ہے. درگردان ہائے افعال فعل ماضی. دیکھا وہی، یہاں وہ حمزہ اور جو میں بتا رہا تھا یا لے آتے ہیں، یا حمزہ لے آتے ہیں. گردان ہائے افعال، افعال کی گردانے، افعال کی گردان ہا. گردان ہا کے آخر میں کیا تھا؟ الف. اور اس کی اضافت کرنی ہے کس کی طرف؟ افعال کی طرف. تو آخر میں کیا لے آئے؟ یا. تو یا بھی لے آتے ہیں اور حمزہ بھی لے آتے ہیں بھائی، حمزہ بھی. فصل اول در گردان ہائے افعال، پہلی فصل فعلوں کی گردانوں کے بیان میں. فعل ماضی معروف، فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد بر سے وزن آیت. فعل ماضی معروف جو ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مجرد کے کتنے باب؟ چھ. لیکن اس میں ماضی کتنی قسم پر ہے؟ تین قسم. وہی بیان کر رہے ہیں کہ فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد بر سے وزن آیت، کہ ثلاثی مجرد کی ماضی معروف جو ہے وہ تین وزنوں پر آتی ہے. فعلا چون زارابا، و فعلا چون سمیعا، و فعلا چون کروما. میں نے بتلایا تھا باب شروفہ کو کیا کہتے ہیں؟ باب کروما بھی کہتے ہیں، کیونکہ بعض اساتذہ شروفہ کے بجائے کون سی گردان یاد کرواتے ہیں؟ کروما کی. اسی طرح باب منعہ کو باب فتحہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ بعض اساتذہ اس میں فتحہ کی گردان لکھواتے ہیں. تو وہ اسی طرح یہاں ہے بھائی. وہ مضارع معروف فعلا. اچھا بھائی، فعلا کا مضارع کتنی قسم پر آتا تھا؟ فعلا ہاں، فعلا کا مضارع کتنی قسم پر آتا تھا؟ تین قسم پر. وہی بیان کر رہے ہیں. وہ مضارع معروف فعلا گاہ یفعلو آیت، اور فعلا کا مضارع معروف کبھی تو گاہ، کبھی کبار، کبھی کبھی یفعلو آیت، کبھی وہ یفعلو آتا ہے چون نصرا ینصر، و گاہ یفعلو اور کبھی یفعلو آتا ہے چون ضربا یضربو، و گاہ یفعلو بھائی یہ دیکھا یہ یفعلو ہونا چاہیے، کتابت کی غلطی ہے، اور کبھی یفعلو آئے گا چون فتحا یفتحو. تو یہ یفعلو نہیں، یفعلو ہونا چاہیے، کتابت کی غلطی ہے بھائی. وہ مضارع فعلا. اچھا فعلا ماضی ہے، فعلا اس کے مضارع کتنے آتے ہیں؟
دو.
وہی بیان کر رہے ہیں. وہ مضارع فعلا یفعلو آیت، اور فعلا کا مضارع یفعلو آتا ہے چون سمیعا یسمعو، و گاہ یفعلو اور کبھی یفعلو آتا ہے چون حسیبا یحسبو. وہ مضارع فعولا یفعلو آید و بس، اور فعولا کا مضارع یفعلو آتا ہے اور بس، یعنی صرف کیا آتا ہے؟ یفعلو. چون کروما یکرومو. و ماضی مجھول اظہر سے وزن بر وزن فعلا آید. اچھا ماضی مجھول بھائی، ماضی کے اوزان کتنے؟ تین، فعلا فعلا اور فعولا. تو یہ تو معروف ہے ماضی معروف. ماضی مجھول کا ایک ہی وزن ہے سب میں، اور وہ کیا؟ فعلا، زوریبا، نصیرا، فتحا، سمیعا اور حسیبا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں وہ ماضی مجھول اظہر سے وزن، اور ماضی مجھول تینوں وزنوں سے بر وزن فعلا آیت. کس وزن پر آتا ہے؟ فعلا. پھر سنو، ماضی مجھول اظہر سے وزن، ماضی مجھول تینوں وزنوں سے بروزن فعلا آیت. تینوں وزن کون سے تینوں وزن؟ ماضی کے جو تین وزن ہے فعلا فعلا اور فعولا، ان تینوں سے فعلا وزن پر آتا ہے. وہ مضارع مجھول مطلقاً بروزن یفعلو، اور مضارع مجھول مطلقاً یفعلو وزن پر آتا ہے. مضارع تو تین قسم کے ہیں، یفعلو یفعلو اور یفعلو، لیکن سب کا مجھول کیا آتا ہے؟ یفعلو، ایک ہی وزن ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ بس ثلاثی مجرد را شش باب حاصل شدہ، بس ثلاثی مجرد کے چھ باب حاصل ہو گئے، چھ باب بن گئے بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آسان باتیں ہیں بھائی، صرف ترجمہ سمجھتے جاؤ. اولاً بیان صیغ افعال و مشتقات کردہ میں شود، پہلے جو ہے بیان صیغ افعال و مشتقات کردہ میں شود، پہلے افعال اور مشتقات کے صیغوں کا بیان کردہ میں شود کیا جاتا ہے. پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ افعال اور مشتقات. بھائی گردانے ہیں کچھ تو، فعل کی گردانے ماضی مضارع امر، اور کس کی گردانے؟ ظرف. ظرف یہ اس میں مشتق ہے یا نہیں؟ اس میں آلہ، یہ بھی کیا ہے؟ اس میں مشتق. اس میں تفضیل، یہ بھی کیا ہے؟ اس میں مشتق. تو اسی لیے کہا کہ اب میں آگے گردانے ذکر کر رہا ہوں، افعال کی بھی گردانے آئیں گی اور مشتقات کی بھی گردانے آئیں گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں اولاً بیان صیغ افعال و مشتقات کردہ میں شود، پہلے افعال اور مشتقات کے صیغوں کا بیان کیا جاتا ہے. بعد ازیں تفصیل ابواب نمودہ خواہد شد، اس کے بعد ابواب کی تفصیل ظاہر کی جائے گی، یعنی لکھی تحریر کی جائے، بیان کی جائے گی. اس کے بعد ابواب کی تفصیل بیان کی جائے گی. پہلے صیغوں کا بیان کرنے لگیں کہ ماضی کے معروف کے کتنے صیغے ہیں، مجھول کے کتنے صیغے ہیں، مضارع معروف کے کتنے صیغے ہیں، مضارع مجھول، وہی صرف کبیر بیان کرنے لگے ہیں نا، اس کے بعد پھر ابواب کی تفصیل بیان کریں گے. عبارت سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ ایک ایک لفظ سمجھتے جاؤ. پھر دیکھو، اولاً بیان صیغ افعال و مشتقات کردہ میں شود، پہلے مشتقات اور افعال کے صیغوں کا بیان کیا جاتا ہے. بعد ازیں اس کے بعد، اس کے بعد تفصیل ابواب نمودہ خواہد شد، ابواب کی تفصیل جو ہے وہ بیان کی جائے گی، وہ ظاہر کی جائے گی، یعنی بیان کی جائے گی. تو کہتے ہیں ماضی را، اچھا مجھے بتائیے بھائی ماضی کے کتنے صیغے آپ نے پڑھے؟ ذرا گردان سناؤ، زرابا کی گردان سناؤ بھائی.
ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربت ضربتما ضربتم ضربت ضربنا.
شاباش، کتنے صیغے ہیں؟ 14 صیغے. مگر دیکھو کتاب والے کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں ماضی را 13 صیغہ آیت، 13 ماضی کے 13 صیغے آتے ہیں. سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ماں ہم نے تو 14 صیغے پڑھے ہیں، یہ کیا فرما رہے ہیں؟ 13. بھائی وجہ یہ ہے کہ جو دو صیغے ایک جیسے آئیں اس کو وہ ایک ہی صیغہ شمار کرتے ہیں. ماضی کی ذرا گردان پھر دیکھو، ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما، ایک ضربتما آ گیا، ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما، پھر ضربتما آ گیا. تو ان دو، ان کو وہ اب دو نہیں شمار کریں گے، ایک ہی، کیونکہ صیغہ تو ایک ہی ہے، صیغہ ہاں استعمال دونوں کے لیے ہوتا ہے، تثنیہ مذکر حاضر کے لیے بھی اور تثنیہ مؤنث، تو اس کو وہ ایک ہی شمار کریں گے. تو کتنے ہو گئے؟ 13 ہو گئے. تو کہتے ہیں ماضی را 13 صیغہ آیت، ماضی کے 13 صیغے آتے ہیں. اس بات فعل ماضی معروف، فعل ماضی معروف مثبت کی گردان کرنے لگے ہیں، اس بات نفی نہیں ہے، اس بات فعل ماضی معروف فعلا فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلتی اب فعل تو ماں دوبارہ ذکر نہیں کیا دیکھا، پھر فعل تو نہ فعل تو فعل نہ. اچھا یہ تو کیا پڑھا ہم نے فعلا، اسی کو فعلا بھی پڑھو، اسی کو دوبارہ پڑھو. ماضی تین قسم پر ہے نا، ہاں تو فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتن فعلتو، اور اسی کو عین کے ضمہ کے ساتھ بھی پڑھیں گے. طریقہ سمجھ میں آیا؟ تو گویا ایک گردان لکھ کر تین کا کام انہوں نے لے لیا کہ عین کے پر تینوں حرکتیں پڑھو. دیکھیے خود بتلا رہے ہیں بحرکات ثلاثہ عین، عین کی تین حرکتوں کے ساتھ سے صیغہ اولا. اچھا اب مجھے بتائیے بھائی، یہ جو گردان میں 14 صیغے ہوتے ہیں ان میں سے پہلے 6 کس کے ہوتے ہیں؟ غائب کے. اس غائب میں سے 6 میں سے پہلے 3 کس کے؟ مذکر غائب کے. اگلے 3 مؤنث غائب کے. اس سے اگلے 3 مذکر حاضر. اس سے اگلے 3 مؤنث حاضر. اور آخری 2 متکلم، واحد متکلم اور جمع متکلم. یہی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں سے صیغہ اولا برائے مذکر غائب است. پہلے 3 صیغے جو ہیں مذکر غائب کے لیے ہیں، اول واحد، دوم تثنیہ، سوم جمع. پہلا واحد، 3 غائب کے صیغے ہیں نا، تو پہلا کس کا؟ واحد. دوسرا دوم تثنیہ، سوم جمع. یعنی پہلا واحد مذکر غائب، دوسرا تثنیہ مذکر غائب، تیسرا جمع مذکر غائب. یہی بیان کر رہے ہیں، اول واحد، دوم تثنیہ، سوم جمع، پہلا واحد، دوسرا تثنیہ، تیسرا جمع. بعد ازاں سے صیغہ مؤنث غائب است، اس کے بعد 3 صیغے مؤنث غائب کے ہیں. بہمو وضع، بہمو وضع. اسی طرح سے جیسے ابھی بیان ہوا، کیا؟ پہلا واحد، دوسرا تثنیہ، تیسرا جمع. تو بہمو وضع، با الگ ہے، ہمو وضع اسی طرح، اور اس کو ہمی بھی پڑھتے ہیں، بہمی وضع. تو ہمو اور ہمی کا کیا معنی؟ اسی طرح، اسی طرح. تو کہتے ہیں بعد ازاں سے صیغہ مؤنث غائب است، اس کے بعد 3 صیغے مؤنث غائب کے ہیں. بہمو وضع اسی طریقے پر، بہمو وضع اسی طریقے پر. بعد ازاں سے صیغہ مذکر حاضر است، اس کے بعد 3 صیغے مذکر حاضر ہے، لیکن تثنیہ عام برائے مؤنث حاضر نے زائد. 3 صیغے کس کے ہیں؟
مؤنث حاضر.
3 صیغے مذکر حاضر کے، لیکن ان 3 میں سے جو تثنیہ ہے وہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہی بیان کر رہے ہیں، دوبارہ دیکھیں. کہتے ہیں بعد ازاں سے صیغہ مذکر حاضر است، اس کے بعد 3 صیغے مذکر حاضر کے ہیں، لیکن تثنیہ عام، لیکن تثنیہ عام، دیکھا یہاں حمزہ میں لے آیا، لیکن تثنیہ عام برائے مؤنث حاضر نیز آیت، لیکن اس کا جو تثنیہ ہے وہ مؤنث حاضر کے لیے بھی آتا ہے. بعد ازاں 2 صیغہ مؤنث حاضر است، اس کے بعد 2 صیغے مؤنث حاضر کے ہیں. ایک تو وہی پچھلا تھا نا، اس کی وجہ سے اب 3 ہو گئے کل. اول واحد و دوم جمع، پہلا واحد کے لیے اور دوسرا جمع کے لیے. بعد ازاں 2 صیغہ متکلم است، اس کے بعد 2 صیغے متکلم کے ہیں. اول برائے، بھائی متکلم کے جو 2 صیغے ہیں، ماضی لاؤ، ضربت، یہ واحد متکلم کے لیے ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث. یہی بیان کر رہے ہیں، اول برائے واحد مذکر و مؤنث ہر 2، پہلا صیغہ واحد کے لیے ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، واحد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. اچھا اب مجھے بتاؤ دوسرا کیا ہے؟ زارا بنا، یہ کس کے لیے ہے؟ تثنیہ کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے. تو گویا یہ 4 صیغوں والا کام کر رہا ہے، تثنیہ مذکر متکلم، اور تثنیہ مؤنث متکلم، اور جمع مذکر متکلم، اور جمع مؤنث متکلم، چاروں والا کام کر رہا ہے. تو یہی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں دوم برائے تثنیہ مذکر و مؤنث، دوسرا تثنیہ مذکر اور مؤنث و جمع مذکر اور مؤنث اور
جمع
تثنیہ میں بھی مذکر اور مؤنث دونوں اور جمع میں بھی مذکر اور مؤنث دونوں. اثبات فعل ماضی مجہول, فعل ماضی مجہول بھائی, اثبات اثبات فعل ماضی مجہول بھائی, یعنی فعل ماضی مجہول مثبت اب ذکر کرنے لگے ہیں. پہلے معروف ذکر کیا نا, اب مجہول. کہتے ہیں فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی. اب فعلتما دوبارہ ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ صیغہ ایک دفعہ گزر چکا. فعلتن فعلتو فعلنا. ما و لا بر ماضی برائے نفی میں آید. ما اور لا ماضی پر نفی کے لیے آتے ہیں. زاربا کا معنی پٹائی کی اور ما زاربا پٹائی نہیں کی, تو ما کس لیے آتا ہے؟ نفی کے لیے. اسی طرح لا بھی کس لیے آتا ہے؟ نفی کے لیے. لیکن ماضی میں عام طور پر ما استعمال ہوتا ہے, لا کبھی کبھار استعمال ہوگا. لیکن اور لیکن جہاں لا استعمال ہوگا اس کی شرط یہ ہے کہ وہ دو دفعہ آئے. کتنی دفعہ آئے؟
دو دفعہ.
آپ جب بھی ماضی منفی لانا چاہیں تو ہمیشہ کس کے ساتھ لائیں گے؟ ما کے ساتھ. ما زاربا, ما فتحا, ما نصرا. اگر آپ لا لانا چاہتے ہیں تو پھر لا کا تکرار ہونا چاہیے, یعنی دو ماضی کے صیغے ہوں دونوں پر لا داخل کریں گے, اکٹھا لائیں گے, اکیلے کو نہیں لائیں گے. یہی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں ما و لا بر ماضی برائے نفی میں آید. ما اور لا ماضی پر نفی کے لیے آتے ہیں مگر شرط دخول لا بر ماضی این است. مگر لا کے ماضی پر داخل ہونے کی شرط یہ ہے, توجہ ہے, مگر شرط دخول لا, لیکن لا کے داخل ہونے کی شرط بر ماضی کس پر؟ ماضی پر این است یہ ہے کہ بے تکرار نہ میں آیت, کہ بغیر تکرار کے نہیں آتا, یعنی تکرار ہوگا, یعنی دو دفعہ آئے گا, دو دفعہ آئے گا. چوں فلا صدق ولا صلا, فلا صدق ولا صلا. دیکھا صدق ماضی ہے, اس پر لا داخل ہوا لیکن اس کے لیے کیا شرط ہے؟ تکرار. اسی لیے آگے پھر آیا ولا صلا, دوبارہ لا آ گیا. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی؟
جی.
فلا صدق, نہ تو وہ ایمان لایا, ولا صلا اور نہ نماز پڑھی. نفی فعل ماضی معروف, ماضی معروف کی نفی بھائی جی کیسے گردان ہوگی؟ ما فعل, ما فعل, ما فعل, ما فعلو تا آخر ایزن, یہ بھی آخر تک. ایزن کا معنی بھی, تا آخر ایزن, یہ بھی آخر تک. اسی طرح ہوگی ما فعل, کس طرح ہوگی؟ ما فعل, ما فعل, ما فعلو, ما فعلت, ما فعلتا, ما فعلنا, ما فعلتا, ما فعلتما, ما فعلتم, ما فعلتی, ما فعلتن, پھر ما فعلتما. یعنی صاحب علم الصیغہ نے بتایا کہ کتنے صیغے ہیں؟ 13 صیغے ہیں. تو وہ صیغے ہم شمار کر رہے ہیں, گردان نہیں. گردان جب آپ پڑھیں گے اس میں تو آپ پڑھیں گے دوبارہ بھائی, لیکن یہاں صرف صیغے شمار کر رہے ہیں. ما فعلتی, ما فعلتن, ما فعلتو, ما فعلنا. اور دیکھیے نفی فعل ماضی معروف, اس میں بھی عین پر تینوں حرکتیں. ما فعلا کے ساتھ بھی اسی طرح ہوگی گردان, اور ما فعولا کے ساتھ بھی. لا فعولا, لا فعول, لا فعلا, لا فعلا تا آخر, آخر تک, یہ بھی اسی طرح ہے. نفی فعل ماضی مجہول, فعل ماضی مجہول کی نفی بھائی. ما فعلا تا آخر, ما فعلا سے آخر, ما فعلا, ما فعلا, ما فعلو, جی آخر تک. اور لا فعلا تا آخر, یہ بھی آخر تک بھائی. مضارے را 11 صیغہ, آگے مضارے کی بحث شروع ہو رہی ہے. یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ جی. چلیے بس بھائی, اب ذرا اردو کی کتاب میں جلدی جلدی دیکھ لیں, اسی میں اس کا سارا خلاصہ بھی آ جائے گا بھائی. جی اسم کی تین قسمیں ہیں, مصدر, مشتق, جامد. مل گیا سبق بھائی کتاب میں؟ مصدر وہ ہے کہ جو کسی کام پر دلالت کرے اور اس کے فارسی ترجمہ کے آگے دن یا تن ہو, جیسے الضرب زدن, القتلو کشتن، زدن کا معنی مارنا، کشتن کا معنی قتل کرنا، اور مشتق وہ ہے جو فعل سے نکلا ہو، جیسے ضاربن و منصرن. یہ کتابت کی غلطی ہے، منصرن منصرن یا منصرن، جو بھی آپ کر لیں، بس مشتق کی مثال بنا رہے ہیں. اور جامد وہ ہے کہ جو نہ مصدر ہو اور نہ مشتق، جیسے رجلن و جعفرن. مصدر اور مشتق بھی اپنے فعل کی طرح ثلاثی، رباعی، مجرد اور مزید فی ہوتے ہیں. نیسہی وغیرہ دس قسمیں ان میں بھی ہوتی ہیں. اور جامد کی باعتبار حروف کی تعداد کے چھ قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد جیسے رجل، ثلاثی مزید فی جیسے حمار، رباعی مجرد جیسے جعفر، رباعی مزید فی جیسے قرطاس، یا خماسی جیسے سفرجل، یا خماسی مزید فی جیسے قبعثرا. دیکھو یہاں صحیح لکھا ہوا ہے قباثر. اور انواع حروف کے اعتبار سے اس کی بھی دس ہی قسمیں ہیں. چونکہ فعل میں تصریفات بہت ہوتی ہیں، یعنی گردانیں بہت ہوتی ہیں، اور اسم میں کم، اور حرف میں بالکل نہیں ہوتی، اس لیے صرفی کے پیش نظر عموماً فعل ہوتا ہے. یعنی صرفی کی توجہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ فعل کی طرف. باب اول صیغوں کے بیان میں جو دو فصلوں پر مشتمل ہے. فصل اول گردان ہے افعال کے بیان میں، فعل کی گردانوں کے بیان میں. فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد تین وزن پر آتا ہے، فعلا جیسے ضربا، اور فعلا جیسے سمیع، اور فعولا جیسے کرما. اور فعلا کا مضارع معروف کبھی یفعلو آتا ہے جیسے نصرہ ینصرو، اور کبھی یفعلو جیسے ضربا یضربو، اور کبھی یفعلو جیسے فتحا یفتحو. اور فعیلا کا مضارع یفعلو آتا ہے جیسے سمیع یسمع، اور کبھی یفعلو بھی آ جاتا ہے جیسے حسیبا یحسبو. اور فعولا کا مضارع صرف یفعلو ہی آتا ہے جیسے کرما یکرمو. اور تینوں وزنوں کا ماضی مجھول فعیلا کے وزن پر، اور مضارع مجھول یفعلو کے وزن پر آتا ہے. مذکورہ تفصیل سے چھ باب حاصل ہو گئے، چھ باب حاصل ہو گئے. اولاً افعال و مشتقات کے صیغوں کا بیان ہوگا. افعال و، بھئی یہ افعال نہ پڑھنا، افعال تو یہ جمع ہے، جمع ہے. مشتقات یہ بھی کیا ہے؟ جمع. تو افعال ہو تو یہ تو مصدر ہے، یہ تو مفرد ہے، اور جمع میں الف پر کیا پڑھتے ہیں؟ زبر. تو اولاً افعال و مشتقات کے صیغوں کا بیان ہوگا، پھر ابواب کی تفصیل ذکر کی جائے گی. ماضی کے تیرہ صیغے آتے ہیں اس بات فعل ماضی معروف، وہی گردانیں آ گئیں بھائی، فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا، فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی، فعلتن نہ فعلتو فعلنا. عین میں تینوں حرکات ہیں. پہلے تین صیغے مذکر غائب کے واسطے ہیں، پہلا واحد، دوسرا تثنیہ، تیسرا جمع. ان کے بعد اسی ترتیب سے تین صیغے مؤنث غائب کے ہیں، پھر تین صیغے مذکر حاضر کے ہیں، لیکن اس کا تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی آتا ہے. جو مذکر کے جو تین صیغے ہیں، اس کا تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی آتا ہے. پھر دو صیغے مؤنث حاضر کے ہیں، اول واحد اور دوم جمع. پھر دو صیغے متکلم کے ہیں، پہلا واحد مذکر و مؤنث دونوں کے لیے، اور دوسرا تثنیہ مذکر و مؤنث اور جمع مذکر و مؤنث کے لیے. اس بات فعل ماضی مجھول، فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتن فعلتو فعلنا. ماضی پر نفی کے واسطے ما اور لا آتا ہے، لیکن ماضی پر دخول لا کی شرط یہ ہے کہ بغیر تکرار کے نہیں آتا، جیسے فلا صدق ولا صلى، نہ تو وہ ایمان لایا اور نہ اس نے نماز پڑھی. صدقہ تصدیق سے ہے ایمان لانا، اور صلى نماز. نفی فعل ماضی معروف، ما فعلا ما فعلا تا آخر، ایزن لا فعلا لا فعلا تا آخر، اس میں بھی عین پر تینوں حرکتیں ہیں بھائی. نفی فعل ماضی مجھول، ما فعلا ما فعلا تا آخر، ایزن لا فعلا لا فعلا تا آخر. مضارع کے گیارہ صیغے ہیں. بس بھائی، بس بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.